The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakara. Here it is, Madani Muzakara. The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakara.
Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin. Amma ba'd. Fa'a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Salatu wassalamu alayka ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika ya Habibullah. Salatu wassalamu alayka ya Nabiyullah wa ala alika wa ashabika ya Nurullah. Farmane akhri nabi صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد اب سوالات کیجئے ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے کہ بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائے مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقف نے کہے پر بلا وجہ اصرار کرتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم صلو علی الحبیب صلو اللہ علی الحبیب.
سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ جاری ہے. ایک سوال یہ آیا ہے عبدالحمید بھائی کا, یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا عورت یہ اپنے شوہر کا نام لے کر شوہر کو پکار سکتی ہے؟
بچنا چاہیے, منع ہے, لیکن ناجائز گناہ نہیں ہے, نہ اس سے کوئی نکاح پہ اثر پڑتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
عبید علی بھائی ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ اولو العزم کن انبیاء اکرام علیہم السلام کو کہا جاتا ہے؟
پانچ اولو العزم پیغمبر ہیں, پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ پانچ اولو العزم پیغمبر ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک شخص گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے, اس کے لیے کتابوں کا مطالعہ بھی کرتا ہے, دینی ماحول سے بھی وابستہ ہوتا ہے, مدنی مذاکرے اور بیانات بھی سنتا ہے اور رد و وظائف بھی کرتا ہے, پوری کوشش کرتا ہے گناہوں سے بچنے کی, گناہوں کو چھوڑنے کی, نیک بننے کی, لیکن پھر بھی وہ نیک نہیں بن پاتا, گناہ نہیں چھوڑ پاتا, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر گناہ کیوں نہیں چھوڑ پاتا وہ شخص؟ اور یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ وہ کیا کرے کہ وہ نیک بن جائے, کوئی حل کوئی طریقہ ارشاد فرما دیں آپ, اور دعا بھی فرما دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک بنا دے.
آمین. اللہ پاک ہم سب کو نیک بنا دے. معصوم انبیاء کرام ہیں اور فرشتے, انبیاء کرام اور فرشتے گناہ کرنے پر قدرت نہیں رکھتے. یہ معصوم کیا یہ معنی ہے؟ بچوں کو بھی معصوم ہمارا کہا جاتا ہے, لیکن یہ کہ اصطلاح شرعی کے مطابق معصوم صرف انبیاء کرام اور فرشتے ہیں, باقی تو اب ہم لوگ جو ہیں وہ تو گناہگار انسان ہیں, گناہ ہو جاتے ہیں. گناہ ہو جائے تو بندہ سچی توبہ کرے, سچی توبہ میں شامل ہے کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا, یہ عزم ہو, یہ عہد ہو. جب یہ عہد کرے گا کہ میں کبھی بھی گناہ نہیں کروں گا, جو میرا گناہ ہو گیا میں سے توبہ کر رہا ہوں. اب یہ کہ پھر ہو گیا تو پھر اسی طرح توبہ کرے, کبھی نہ کبھی اس کو استقامت ملی جائے گی, توبہ چھوڑے نہیں, اپنے آپ کو اس طرح احساس سے کمتری کے غار میں نہ دھکیل دے کہ یار میں تو سدھر ہی نہیں سکتا, میں گناہ سے بچ ہی نہیں سکتا. اگر یہ ذہن بنا لیں گے تو پھر بڑا مطلب یہ کہ مسئلہ خراب ہو جائے گا, اس سے اللہ کی رحمت سے نظر نہ ہٹائے اور اس سے दुआ भी करता रहे और सच्ची तौबा भी करता रहे तो इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि वो गुनाह छोड़ देगा। बारगाह रिसालत में किसी ने बताया, एक शख्स है वो चोरी की उसकी आदत नहीं जाती, वो नमाज इन सलात तनहा अनिल फहशाय वल मुनकर, कि नमाज बेहाय और बुराई के कामों से रोकती है। नमाज पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, आखिरकार वो इनकी गुनाह की आदत निकल गई। इस तरह के मफहूम की रिवायत है। तो यूं मतलब बंदा अल्लाह की रहमत से नजर ना हटाए और गुनाहों से खुद को बचाता रहे। अल्लाह पाक कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے، اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس کے معنی یہ، اس آیت مبارکہ کے معنی یہ ہے کہ جنہوں نے ہماری اطاعت یعنی فرما برداری کرنے میں کوشش کی، ہم ضرور انہیں اپنے ثواب کے راستے دکھا دیں گے۔ حضرت جنید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کے معنی یہ ہے کہ جو لوگ توبہ کرنے میں کوشش کریں گے، ہم ضرور انہیں اخلاص کے راستے دکھا دیں گے۔ دوبارہ لے کے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور کوشش بھی ترک نہیں کرنی چاہیے۔ من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا خبیرو یا خبیرو یا خبیرو پڑھتے رہے، اللہ کرے گا تو نیکیوں سے محبت بڑھے گی، گناہوں سے نفرت بڑھتی چلی جائے گی، اور یوں انشاءاللہ نیک بننے کا سامان ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
رمضانوں میں ہمارا دل لگتا تھا نماز پڑھنے میں، مگر اب رمضان کے جاتے ہی مسجدیں بھی خالی ہو گئی ہیں اور ہمارا دل بھی نہیں لگتا ہے، تو اس کے لیے ہمارے کو ایسا کیا عمل کرنا پڑے گا؟
رمضان المبارک کی تو اپنی برکتیں ہیں، اپنی بہاریں ہیں، اس میں تو خصوصی فیضان ہوتا ہے، دل بھی لگتا ہے، گناہوں سے مزید نفرت بڑھتی ہے۔ رمضان شریف کے بعد کیفیات کی تبدیلیاں مشاہدہ اسی کا ہے ہو جاتی ہیں، لیکن یہ اگر بندہ کوشش نہ کرے، گناہ کے قریب تو ہرگز نہ جائے۔ اگر نفل عبادت میں کمی آ بھی جاتی ہے تو ہم یہ کہ گناہ دوبارہ گناہ ہے، رمضان شریف میں کریں یا رمضان شریف کے علاوہ بندہ کرے، گناہ گناہ ہے اور یہ جہنم ملے جانے والے کام ہیں۔ اس لیے ان سے تو بچنا بچنا اور بچنا ہی ہے، ہر ایک کو بچنا ہے۔ مواقع نہ ہو گناہ نہ کرنے کے، یا دل نہ کرتا ہو ایسی صورت میں کہ جبکہ گناہ مطلب کرنا اتنا مطلب ہے کہ دل نہ کرتا ہو تو گناہ سے بچ گیا۔ اس میں گناہ کا دل کرتا ہو اور پوری طرح سے نفس مائل ہو کہ گناہ کر رہا، اس کے باوجود بندہ اللہ سے ڈر کر رک جائے، اس دونوں میں بڑا فرق ہے۔ رمضان شریف میں گناہ سے بچنا ہی چاہیے، تو ہم رمضان کے بعد بھی بچنا ہی ہوگا۔ رمضان شریف کا ایک اپنا روب ہوتا ہے کہ رمضان میں گناہ کہاں کریں گے، لیکن اس کے بعد بھی نہیں کرنا ہے۔ کہ گناہ حقیقت میں رمضان شریف کا گناہ نہیں ہوتا، گناہ اپنے رب کی نافرمانی یہ گناہ ہے۔ رب کی نافرمانی تو ہر صورت میں خطرناک اور خطرناک ہے، ایک بڑے سے گودام کو ایک چنگاری جو ہے وہ پھونک دینے کے لیے کافی ہے، جلتی سگریٹ ڈالیں گے تو پھونک دے گی، اس گودام جل جائے گا۔ نو اسموکنگ لکھا بھی ہوتا ہے کئی جگہ پر، مخصوص حساس جگہوں پر۔ دوبارہ لے کے اسی طرح ایک چھوٹا سا گناہ بھی بندے کو جہنم میں ڈال سکتا ہے، اس لیے بچنا چاہیے، کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ مدنی قافلوں کے مسافر بنے، مختلف کورسز کریں اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں، اور بارہ دینی کام جو ہے عیسائی بھائیوں کے، عیسائی بہنوں کے آٹھ دینی کام ہیں، تو اپنے اپنے دینی کام میں مشغول رہیں۔ عیسائی بھائی اگر مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں گے نا پابندی سے، وہ سب نیک اعمال کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں گے، اور روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لے کر رسالہ پر کر کے اپنے ذمہ دار کو پہلی تاریخ جمع کروانے والے بن جائیں گے، تو اللہ کرے گا تو نیک بن جائیں گے انشاءاللہ۔ کوشش کوشش کوشش۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
میرا امیر اہل سنت کے بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اکثر جب نیکی کی دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں تو جو نوجوان ہوتے ہیں وہ دور سے دیکھ مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں, اور جو بزرگ ہوتے ہیں وہ ڈانٹ دیتے ہیں. تو جب آپ نیکی کی دعوت دینے کے لیے جاتے تھے تو کیا آپ کے ساتھ بھی یہ معاملات ہوئے؟ تو ہمیں کیسے نیکی کی دعوت دینی چاہیے؟
نوجوان مذاق اڑاتے ہیں, بزرگ ڈانٹ دیتے ہیں, اور اکثر ایسا ہوتا ہے, اکثر نہیں ہوتا ایسا, کبھی کبھار ہوتا ہے. یہ بعض من چلے نوجوان ہوتے ہیں, یہ گروپ جو ہوتے ہیں نا ان میں بھی بعض سیریس ہوتے ہیں, اور وہ سنتے ہیں, کوئی اکا دکا ہوتا ہے, وہ کچھ نہ کوئی حرکت کرتا ہے بعض اوقات. تو ہم ہے نا اپنا کام کیے جائیں نا, وہ جفا کرتے رہے, ہم وفا کرتے رہے, اپنے اپنے فرض کو دونوں ادا کرتے رہے. اس طرح سمجھانے سے فائدہ تو میرا کم ایسا ہوا ہے, لیکن کبھی کبھی ظاہر ہے کہ ہونے کو تو ایسا ہوا ہے کہ شاید اگر آدمی دل مضبوط نہ کرے تو مطلب کام چھوڑ کے بیٹھ جائے غصے میں آ کر, یا دل برداشت نہ ہو کر, تو ایسا ہوا ہے کبھی کبھی, بیان کرنے ہی نہیں دیا, مجھے روک دیا ہے. اب میں اتنی دور سفر کر کے جاؤں اور مسجد میں اعلان کروں کہ میں نماز کا طریقہ یا وضو کا طریقہ, نماز جنازہ کا طریقہ آپ فرض کروں گا, سنتیں وغیرہ پڑھ کے رکیے گا, اور کوئی کہہ دے کہ چلو چلو ہمارے امام صاحب ہم سکھاتے ہیں, آپ کی ضرورت نہیں ہے. اب میں بس میں اتنی مشکل سے سفر کر کے پہنچا ہوں, اور کوئی مطلب 10-12-15 کلو میٹر سفر کر کے, پلے سے خرچہ کر کے, اور ٹیفن باکس لے کر جاتا تھا میں, تو ایسا ہوا ہے مجھے کبھی, تو کوئی روک دے تو آپ بتائیں آدمی کتنا دل برداشت ہو. یار چھوڑو یار, نہیں سنتے تو یار, ہم پر کوئی فرض و واجب تو نہیں ہے کہ ان کو زبردستی ہم سکھائیں, یار اپنے اللہ اللہ کرو, اپنی نمازیں پڑھو, جیسے عام لوگ کہہ دیتے اس طرح کہیں نہیں. مطلب میں الحمدللہ اس طرح پتہ نہیں کوئی ایسا عجیب وہ دور تھا, ایک جوانی تھی, جذبہ تھا, ولولہ تھا, کہ اس طرح کے واقعات سے آپ کو یقین آئے یا نہ آئے میرا جذبہ کم ہونے کے بجائے بڑھتا تھا. یہ اللہ پاک کی دین ہے, اللہ پاک کی دین ہے. میں مطلب اس طرح کا واقعہ مطلب میں دل برداشت ہو کر بیٹھ جانا, کام چھوڑ کے بیٹھ جانا مجھے کبھی یاد نہیں ہے کہ میں اس طرح میں اب نہیں جاتے یار, چھوڑ یار, لوگ مانتے نہیں ہیں, سنتے نہیں ہیں. میں پہنچتا تھا جہاں مجھے اس طرح ہوا بھی تو میں پھر بھی جیسے نہیں ہو فاتحانہ انداز میں الحمدللہ پھر بھی وہاں پہنچا ہوں, اور لوگوں نے آؤ بھگت کی ہے. غلط فہمی میں بھی کبھی ہو جاتا ہے کہ لوگ اس طرح سلوک کر دیتے ہیں. ایک امام صاحب کا واقعہ ہے کہ ہمیں پہنچا عشاء کی نماز میں, کہ میرا بیان تھا, تو امام صاحب نے, میں پھر سلام کیا امام صاحب کو, ہاتھ بڑھایا گیا نماز کے بعد تاکہ میں اب بیان شروع کروں. اب بیان شروع کرنے کے ٹائم پر یہ سا حادثہ ہوا میرے ساتھ, امام صاحب نے بالکل, میں صحیح کہتا ہوں, یوں منہ پھیر لیا, ہاتھ نہیں ملایا میرے ساتھ, میں ہاتھ بڑھا کر میرے ہاتھ یوں رہ گئے. اب بتائیں ایسے میں آدمی کی یا تو گھوم جائے, نہ میں نظرانہ لیتا ہوں, نہ میں تم لوگوں سے کرایہ لیتا ہوں, نہ ان سے کرایہ لیتا تھا, نہ گاڑی مانگتا تھا, نہ میں نظرانہ لیتا تھا ان سے کہ مجھے بھائی پیسے دینے پڑیں گے یا مجھے کھانا کھلانا پڑے گا, کچھ بھی نہیں. میں ایک شوق سے, جذبے سے میں گیا تھا, کسی سے ترکیب بنا کر جاتا تھا, کوئی نہ کوئی سے جاننے والوں سے, اور اس وقت اسلامی بھائی اور اصطلاح تو تھی نہیں اپنی. امام صاحب نے یوں کر دیا, آدمی بجلی گر جائے اور جو بولنا چاہتا ہے وہ بھی بھول جائے. امام تو راس ہوتا ہے, سر ہوتا ہے وہاں کا, بادشاہ ہوتا ہے. خیر اللہ کی رحمت سے یہ آپ کے درس کے لیے کہ میں مطلب کھڑا ہو گیا میں, اور میں نے بیان شروع کر دیا, صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, اور پڑھ کر میں نے اپنا پورا جس طرح میرا جی چاہتا ہے میں کرتا تھا, میں نے بیان کیا الحمدللہ, اور جن کو بیٹھنا تھا وہ بیٹھے. پھر امام صاحب نے میرا ہاتھ پکڑا, چلو چائے پلاؤں آپ کو. امام صاحب نے مجھے چائے پلایا, امام صاحب سے دوستی ہوگی, اور میری کہ کئی بار میری ان سے ملاقات ہوئی, بڑی محبت سے ملتے تھے, اور یہ چٹکلا ہو گیا تھا کہ امام صاحب کو کچھ میرے بارے میں غلط فہمی ہو گئی تھی, اصل مسئلہ یہ تھا الحمدللہ. یوں مطلب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ ہمت نہیں آ رہے. ایک بار میں بہت شروع میں دعوت اسلام گزار ہے, آپ کی یہ اس وقت جو بیٹھے ہیں ان میں سے تو واقعی اکثریت پیدا نہیں ہوئی ہوگی, पुरानी बात कर रहा हूँ, 30-35 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। मैं एक होटल में, करीबी होटल में चाय पीने दो तीन दोस्त जाते थे इज्तिमा के बाद, हम चाय पीने गए थे तो मैंने वो प्याला चाय का साफ किया तो तीन चार लड़के बैठे थे किसी टेबल पर करीबी, बोला ना दूसरी चाय मंगवा दो, वो दाढ़ में से बोलते ना। तो मैं तो उठा, अपनी जगह से उठा, मारने के लिए नहीं, झाड़ने के लिए भी नहीं, अस्सलाम वालेकुम करके एक सीट खाली थी इत्तेफाक उसे बैठ गया इनके साथ। और मीठा मीठा बनकर, प्यारा प्यारा बनकर इनसे मैंने प्यार से बातें शुरू कर दी। अब ये तो सारे पानी पानी होना ही है इन्होंने, मैं अड़ी करता झाड़ता तो फिर मेरे मजाक बना देते कि मौलाना का देश बेचारे मॉडर्न थे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद मैंने इनको दावत वगैरह इज्तिमा की थी, उस वक्त सिर्फ इज्तिमा होता था, तो मदनी काफिला और कोई तसव्वुर नहीं था इसका। तो अब वो इज्तिमा बहुत बड़ा होता था हमारा उस वक्त भी गुलजार हबीब में। ये किसी ने बताया कि ये लोग आए थे इज्तिमा में दावत पर, यूं मतलब अगर कोई मजाक उड़ाता है तो अपने मीठे मीठे बनेंगे ना तो मतलब काम बनेगा, आप तीखे तीखे बनेंगे तो इनसे पहुंच नहीं सकते। तो कुत्ता है, कुत्ते को बच्चा मारेगा पत्थर, कुत्ता बाऊ 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 करेगा इसको मजा आएगा, बड़ा पत्थर उठाएगा। अरे कुत्ता कुछ ना बोले, चुपचाप चला जाए, दूसरा पत्थर नहीं खाएगा, बच्चे को मजा नहीं आएगा ना। तो इसी तरह समझो कि कोई अगर अपना मजाक उड़ाता है तो हम अगर उसको शोर करेंगे ना, हड़ावड़ी करेंगे तो उसका मकसद पूरा हो जाएगा। इनका काम ही मतलब यानी कि तेज दिलाना होता है कि मौलाना को थोड़ा जोश आएगा, थोड़ा तफरी लेके। तो हम इनकी तफरी का सामान बने क्यों, इनकी इस तफरी को इनकी इस्लाह का सामान बनाने की ना कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश कर सकते हैं, इस्लाह करना हमारा काम नहीं है, तो रब इस्लाह फरमाएगा, हम कोशिश कर कि अपना सवाब खड़ा करें। तो इस तरह जब भी आपके साथ भी कोई मजाक उड़ाए या कोई बुजुर्ग डांट दे, आप पीछे नहीं हटा करें। एक बार मैं बयान कर रहा था, ये जो मतलब यहाँ न्यू कराची का गालिबन नॉर्थ कराची का वाक्य है, दाढ़ी के मुतालिक मैंने बयान किया था, दाढ़ी रखना वाजिब है, सुन्नत है इस तरह। तो एक बूढ़ा आदमी था, अब तो जिंदा होने की कोई उसकी उम्मीद नहीं है, मगर बस था शेव था। उसने कहा कि ए मुल्ला, वाकई हाँ मुल्ला कहा उसने मुझे, ए मुल्ला सुन, शुरू में साहबा ने दाढ़ी रखी थी, गैर मुस्लिमों ने कुफार ने दाढ़ी पकड़ कर मारते थे, तो फिर सरकार ने मना फरमा दिया कि दाढ़ी मत रखो माज अल्लाह। तो मैं ये हदीस दिखा सकता हूँ आप, मैंने जवाब ये दिया, मैंने जवाब दिया कि ऐसी हदीस के जो आज तक किसी आलिम दीन को नजर ही नहीं आई, न किसी किताब में वो लिखी गई ऐसी हदीस मुझे नहीं सुननी, ये नहीं सुननी ना मुझे देखनी है। यूं करके मैंने अपना बयान जारी रखा, वो बिठा रहा, इसके बाद मुझसे मिलकर गया। तो बस उसको बेचारे को क्या भर गई थी भाई, दिलेर कितना, उसने मुझे दोहरा ने बयान तरह डांटा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ये कि जब काम करना है ना, आप दुकानदारी करते हैं, कोई कमजोर बातें लोग कही देते हैं, दुकानदार को कह देते हैं कि यार यार दुनिया से तुम्हारा माल ज्यादा महंगा सारी दुनिया से यार, तो दुकानदार खुशामद करता रहता है, इसको आमदनी चाहिए, लड़ता नहीं है। आमतौर पर दुकानदार ग्राहक से लड़ाई नहीं करेंगे, जो मीठे मीठे बनते हैं, इनको पैसा चाहिए तो हम मीठे मीठे बने, हमको नेकियां चाहिए, हमको सवाब चाहिए इंशाल्लाह। तो दिल लगाकर काम करो कि एक बंदा जब अल्लाह पाक अगर उसको बख्श, अगर कोई तौफीक बख्शता है और चाहता है, एक इंसान एक आदमी ये पूरे मोहल्ले का नक्शा बदल सकता है, पूरे गांव का नक्शा बदल सकता है, पूरे शहर का नक्शा बदल सकता है। अल्लाह चाहे जिससे चाहे जितना चाहे वो काम ले सकता है, वो कादिर है। हम ये अर्ज करते हैं या अल्लाह हमारे दिल ना टूटे, हम तेरी राह में बस काम करते रहे, तेरे दीन की खिदमत करते रहे, हम मस्जिदें भरते रहे और दूसरी बनाते रहे, बना भी रहे इंशाल्लाह। صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
امیر السنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مجھے الحمدللہ اللہ پاک نے بیٹی عطا فرمائی ہے, اس کا نام حفصہ میں نے رکھا ہے. ایک تو ان کے نام کا معنی بھی ارشاد فرما دیں اور میری آل اولاد کے لیے دعا بھی فرما دیں.
حفصہ کے معنی خوبصورت. مسلمان دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادی صاحبہ جو تھی حفصہ, یہ ہماری ام المومنین ہے, ہماری ماں ہے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی حفصہ. اس کے معنی ہے خوبصورت. ماشاءاللہ اچھا نام رکھا ہے آپ نے. اگر برکت لینے کے لیے رکھا ہے تو ثواب پائیں گے, برکتیں بھی حاصل ہوں گی انشاءاللہ. نیت کرنی چاہیے میں فلاں صحابیہ یا فلاں ولیہ کے مبارک نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے اپنی بچی کا نام یہ رکھتا ہوں. پھر یہ کہ بچے کا نام ہمیشہ محمد رکھنا چاہیے, احمد یا محمد. اور یہ نیت کرنی چاہیے کہ میں اللہ کے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے, یہ رٹ لیں آپ اسو, یہ حدیث پاک کا مضمون جو میں نے نکالا ہے وہ عرض کر رہا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ہمیں محبت تو ہے الحمدللہ. یہ تو ظاہر ہے کہ ہمارے روئے رواں اس کا اقراری ہے, ہم کو محبت ہے پیارے آقا سے. کیونکہ الا لا ایمان اللہ محبت الا, اس کا ایمان ہی نہیں جس کو سرکار سے محبت نہیں. ٹھیک ہے نا, تو ہمیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک سے برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے بچے کا نام رکھتا ہوں محمد. یا رکھ لیں احمد. یہ اس کے بعد پکارنے کے لیے آپ کوئی اور اچھا سا نام, کسی فلاں صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نسبت سے برکت حاصل کرنے کے لیے صدیق نام رکھ رہا ہوں, فاروق نام رکھ رہا ہوں, عثمان نام رکھ رہا ہوں, علی نام رکھ رہا ہوں, حسن نام رکھ رہا ہوں, حسین نام رکھا ہوں. تو اس طرح برکتیں لینے کے لیے یہ نیتیں کریں گے ثواب تو ملے گا, یہ یاد رکھیے گا. نیت نہیں ہوگی تو پھر ثواب نہیں ملے گا, جائز تو ہو جائے گا اچھا نام رکھا تو. اور نام صرف یہی رکھنے چاہیے جو مطلب باب برکت نام اور نسبتوں والے نام ہوں, صحابہ کرام کے نام ہوں, اہل بیت اطہار کے ناموں پر نام رکھے جائیں, ہمارے فلم ایکٹروں کے نام, الگ فلم ایکٹروں کے نام بھی بعض اوقات انبیاء کرام کے نام پر ہوتے ہیں, صحابہ کے نام پر ہوتے ہیں, لیکن مشکل یہ کہ یہ نیت نہیں ہوتی. فلم ایکٹر سے متاثر ہو کر کرکٹر سے متاثر ہو کر نام رکھتے ہیں, اب وہ برکت کہاں سے ملے گی؟ یا وہ یونیک نام رکھنے کے چکر میں ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کے کوئی نسبت بھی ہے یا نہیں ہے, یونیک تو یونیک کوئی سا بھی یہ نام رکھ لیتے ہیں تو ثواب نہیں ملے گا, جبکہ وہ نام ہے جائز تب بھی ثواب نہیں ملے گا. ثواب کے لیے نیت ضروری ہے, تو اس کی عادت بنائیے اچھی نیت کرنے کی. اور ایک سے زیادہ نیت ہو سکتی ہو تو بھی زیادہ ثواب ملے گا, یا نیت ہو سکتی ہو نہ سمجھ میں آئے کہ یہاں کیا نیت ہوگی تو پوچھ لے. اور فلاں ولی کے نام سے میں غوث پاک کی نسبت سے ان کے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے, یہ دو نیتیں ہوئی, غوث پاک کی نسبت سے ان کے مبارک نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کا نام رکھتا ہوں عبد القادر, ہے نا, شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. تو یہ دو نیتیں ہو گئی نا. اور نام بے شک آپ محمد رکھیں وہ اس کی بھی نیتیں عرض کی میں نے. تو یوں نیتیں جتنی نیتیں اچھی ہوں گی وہ ثواب زیادہ ملے گا, لیکن نیتوں کا بھی علم ہونا چاہیے, بغیر علم کے نیتیں تو بعض اوقات غلط سلط ہو جاتی ہیں, یہ بھی خیال رکھیے گا. ایک اپنی کتاب ہے نا مکتبۃ المدینہ کی بہار نیت, یہ آپ نے, اور پھر ثواب بڑھانے کے نسخے, یہ بھی ایک نیتوں کا رسالہ ہے. نام رکھنے کے احکام, یہ بھی مکتبۃ المدینہ کی چھوٹی سی کتاب ہے, نام اس میں سے دیکھ کر رکھ لیں تاکہ نام آپ کا مطلب اچھا نام اس میں آپ منتخب کر سکیں, اس میں اچھے ہی نام دیے ہوئے ہیں, برا نام کوئی بھی نہیں دیا کہ یہ رکھ لو وہ رکھ لو, اچھے اچھے نام چھانٹ کر انہوں نے دیے نیتیں دی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
پیارے پاپا جان، آپ نے فرمایا تھا ایمان نہ رکھنا منع ہے، ایمان اور ایمان فاطمہ بھی، یہ فرمائیے ایمان نام رکھنا کیوں منع ہے؟
وہ ناجائز نہیں کہا تھا ایمان نام رکھنا، مشورتاً مطلب عرض کیا تھا کہ چل نام میں بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے میں ایک حدیث سے پاک سناتا ہوں، حضرت سیدنا سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے غلام کا نام نہ یسار رکھو، نہ رباح، نہ نجیح اور نہ افلاح، کیونکہ تم پوچھو گے کہ کیا وہ یہاں ہے، نہیں ہوگا تو جواب آئے گا نہیں. یہ مسلم شریف کتاب الاداب کی حدیث آپ نے سنی. اب اس پر مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، غلام سے مراد مطلقا لڑکا ہے، یا کسی بھی لڑکے کا نام، بچے کا نام، خواہ بیٹا ہو یا غلام یا کوئی اور، وہ جس کا نام رکھنا ہمارے قبضے میں ہو. یہ ممانعت جو ہے یہ تنزیہی یعنی ناپسندیدہ کی ہے، ناجائز نہیں ہے. جو حدیث پاک میں نام بیان کیے گئے بچنا اس سے بہتر ہے. یسار، پھر مفتی صاحب فرما رہے ہیں یسار کے معنی ہے فراخی، عسر یعنی تنگ دستی کا مقابل، یعنی کہ فراخی یعنی کہ بڑھ جانا، کشادہ ہو جانا، اور عسر معنی تنگ ہو جانا، تنگ دستی ہو جانا. تو اب مزید فرماتے ہیں رباح کا معنی ہے نفع، یہ خسارے کا مقابل، نقصان کا، نقصان اس کا الٹ ہے نفے کا. نجیح کے معنی ہے کامیاب، ظفر یاب. افلاح کے معنی ہے نجات والا. یہ معنی صرف ان ناموں میں محدود نہیں، بلکہ ان جیسے اور نام جن کے معنی میں خوبی و عمدگی ہو، جیسے ظفر، برکت وغیرہ، یہ نام نہ رکھنا بہتر ہے. اس کی وجہ خود بیان فرما رہے. اچھا یہ بھی پوری ہو سکتا ہے کہ سمجھ نہ آئی ہو تفصیل، جیسے کہ اب کسی نے برکت نام رکھا، برکت نام اپنے بچے کا، بیٹے کا، یا کسی آدمی کا نام برکت ہے، اور پوچھا گیا برکت ہے، تو برکت تو چلی گئی بیٹی کو، برکت چلی گئی. تو یہ برکت چلی گئی یہ جملہ ذرا مناسب نہیں ہے. تو اس طرح مطلب اور بھی نام ہو سکتے، جیسے ظفر کامیابی، ظفر آیا، جس کا نام تھا ظفر آیا، تو اور آیا نہیں تھا بہت دن سے، دوست تھا، بولے یار اپنے نصیب میں ظفر کہاں ہے. ظفر کے معنی کامیابی، اپنے نصیب میں کامیابی کہاں ہے. یہ جملہ بھی صحیح نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ میرے نصیب میں کامیابی نہیں ہے. تو یوں اس طرح کے جو ناموں کے معنی ہوتے ہیں نا، تو یوں اس میں یہ پرابلم ہوتا رہتا ہے. ایمان کے تعلق سے سوال ہوا، تو ایمان بچی ہے، وہ کھیلتی ہے، اب اس کے پاس بھاگ کے جاتی ہے، اس کے پاس بھاگ کے جاتی ہے، ہے نا، ہمک کر، اور اپنے پاس نہیں آ رہی، تو آپ کو بولا میرے نصیب میں ایمان کہاں ہے، یہ میرے پاس کہاں ہے ایمان. اس طرح کے مطلب اور کئی مطلب موقع ہو سکتے ہیں جس میں ایمان ہے، ایمان نہیں ہے. گھر میں پوچھا ایمان ہے، ایمان نہیں ہے. اب یہ کتنا ہیوی جملہ لگ رہا ہے نا، ایمان نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے ایمان نہیں ہے. تو یہ امکانات رہیں گے. چل رہا ایمان فاطمہ، یعنی بی بی فاطمہ کا ایمان، یہ تو ماشاءاللہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، ہے نا، ان کا ایمان، ایمان تو ان کا یقین ہی ہے. اب ایمان فاطمہ نام رکھا، اب اس میں بھی پھر بولیں گے ایمان، اس کو فاطمہ، ایمان فاطمہ نہیں بولیں گے، بات وہی ایمان ہے نہیں ہے، کہاں گئی چلی گئی، یا پھر کبھی کوئی غصے میں اگر اور بھی کچھ ہو سکتا ہے الفاظ جو مثال نہیں دے سکتا میں بول سکتے ہیں. یوں مطلب بہتر یہ ہے کہ نام ایسے رکھے جائیں جن میں اس طرح کے رسک نہ ہوں، خطرات نہ ہوں، ورنہ ہیں جائز. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
امیر علیہ سنت، ایک سوال ہے آپ سے. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک شعر ہے، ان کو بے مانگے ملا ان کو رگڑ کر ایڑیاں، مالک کوثر کے ہمسر صاحب زمزم نہیں. اس شعر کا مطلب سمجھا دیجیے.
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بے مانگے بہت کچھ عطا کیا گیا ہے نا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب ایڑی مبارک رگڑی تو آب زمزم شریف آپ کو ملا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر مانگے کوثر ملا. وہ کچھ شعر بھی اس طرح، اس میں زمزم ہے کہ تھم تھم، اس میں جمجم ہے کہ بیش، کثرت کوثر میں زمزم کی طرح کم کم نہیں. یاد آتا کہ شعر ہے، یعنی کہ زمزم کے معنی تو ہے تھم تھم، رک رک، وہ پانی بہ رہا تھا نا، تو حضرت حاجرہ نے وہ کچھ مٹی وغیرہ لگائی اور تھم تھم کا، تو وہ حضرت حاجرہ کی کرامت ظاہر ہوئی کہ وہ پانی رک گیا. تو اس میں زمزم ہے کہ تھم تھم، اس میں جمجم ہے کہ بیش، کثرت کوثر میں زمزم کی طرح کم کم نہیں. کوثر تو کثرت سے، تو کوثر میں یہ چیز نہیں ہے کہ وہ ایک کم کم ہو جائے، تھم تھم ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال یہ آیا ہے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ عموماً عقیقہ جب کیا جاتا ہے تو اس میں بکرا ذبح کیا جاتا ہے، تو اگر کسی نے عقیقے کی دعوت میں چکن قورمہ کھلایا تو کیا عقیقہ ہو جائے گا؟
اصل عقیقہ مستحب ہے، اور وہ بھی لڑکے کی طرف سے دو بکرے اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری، یہ بھی افضل ہے. اب لڑکے میں بکری کاٹ لی، ایک بچی میں دو بکرے کاٹ دیے، ایک بات ہے، تب بھی حرج نہیں ہے. یہ ایک افضل ہے، کسی نے عقیقہ کیا ہی نہیں گناہگار نہیں ہے، مستحب ہے. اب بکرا ایک کاٹا دعوت کری، تو دعوت میں تو یہ کہ بعض خاندان بڑے ہوتے ہیں نا، تو پورا نہیں کر سکتے، ایک بکرا کس کس کو پورا کریں گے. تو اب اگر جیسے مرغی بنا لی یا چکن جس کو آپ نے کہا بھی، یا اور کچھ بڑے جانور کا گوشت کر لیا، کیا حرج اس میں؟ اور دعوت نہیں کی بالکل، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. گوشت بانٹ دیا، سارا گوشت خود رکھ لیا، اپنے فریج میں بھر لیا، تب بھی جائز ہے. چکن سے عقیقہ نہیں ہوگا، کھلانا تو وہ عقیقے کا حصہ نہیں ہے نا، کھلانا عقیقہ نہیں ہے. عقیقہ تو بکرے سے ہوگا، وہ بھی قربانی کے شرائط کے ہونے چاہیے. یہ جانور بھی، بڑے جانور ساتھی سے، قربانی کے جانور میں بھی عقیقے کا حصہ ڈالا جا سکتا ہے. لوگ شادی کے وقت بھی عقیقہ کر لیتے ہیں، تو یہ بھی جائز ہے، جبکہ وہ پھر جانور جس میں عقیقے کا حصہ ڈالا جائے وہ قربانی کے شرائط پر پورا اترتا ہو. ورنہ ویسے گوشت کھانے کے لیے جو جانور کاٹا تو اس کی عمر کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن یہ عمر کی بھی قید ہے، اس کا عیب سے پاک بھی ہو، اور یہ جو بھی تفصیلات ہیں وہ ہونی چاہیے عقیقے میں بھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، عرش پر دھومے مچی یہ مومن ساحلے ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا.
پلیز شیخ، اس شعر کو ایکسپلین کر دیں، اس شعر کا مطلب بتا دیں.
واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، تیرے شاہد یوں نہ فرمائے کہ وہ فاجر گیا. یا اللہ، یا اللہ، تیرے پیارے کا صدقہ کہ جب بھی کوئی عاشق رسول کو سنی دنیا سے رخصت ہو تو تیرے شاہد یہ نہ کہیں، تیرے گواہ یہ نہ کہیں کہ یہ تو نافرمان تھا جو دنیا سے گیا، نافرمان گیا. فاجر منے نافرمان، تو یہاں شاہد سے مراد یہ مومن جو ہوتے ہیں نا، مسلمان، یہ بھی مطلب شاہد ہیں، گواہ ہیں. بخاری شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو انہوں نے اس کی تعریف کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واجب ہو گئی. پھر دوسرا جنازہ گزرا تو صحابہ کرام علیہ مردوان نے اس کی برائی بیان کی, حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز واجب ہو گئی؟ ارشاد فرمایا پہلے جنازے کی تم نے تعریف کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی, اور دوسرے کی تم نے برائی بیان کی اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی. تم زمین میں اللہ تعالی کے گواہ ہو, گواہ شاہد, تم اللہ کے شاہد ہو. قرآن کریم میں بھی ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143, تو مسلمان دنیا و آخرت میں گواہ ہیں. تفسیر صراط الجنان میں مزید لکھتے ہیں اللہ تعالی کے فضل سے مردوں کے حق میں بھی اس امت کی گواہی معتبر ہے, اور رحمت و عذاب کے فرشتے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نزع کے وقت آدمی کے پاس فرشتے آتے ہیں, اگر وہ شخص نیک ہو تو فرشتے کہتے ہیں اے پاک روح نکل, تو پاک جسم میں رہی, اب قابل تعریف ہو کر نکل, تیرے لیے راحت و مسرت اور پاکیزہ رزق کی خوشخبری ہے, اور یہ بھی کہ تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں ہے. فرشتے اسی طرح کہتے رہتے ہیں یہاں تک کہ روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے. پھر اس نیک بندے کی روح کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے, اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ روح لے جانے والے فرشتے بتاتے ہیں یہ فلاں ہے. آسمان والے فرشتے کہتے ہیں مرحبا پاک روح جو پاک جسم میں رہی, آ جا تو قابل تعریف ہے, تیرے لیے راحت و مسرت اور پاک رزق کی خوشخبری ہے, اور یہ کہ تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں ہے. ہر آسمان کے فرشتے یوں ہی کہتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ روح اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر کر دی جاتی ہے. اس مبارکہ میں فرمایا گیا کہ رحمان کارش سعد ابن معاذ کی موت سے ہل گیا, عرش بری کیوں ہلا؟ اس کے شارحین نے مختلف احتمال بیان فرم کیے ہیں, امکانات پوسیبلٹیز, جن میں سے قوی تر یعنی کہ ایک مضبوط قول یہ ہے کہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کی روح جب عرش پر پہنچی تو وہ خوشی سے جھوما, یعنی عرش خوشی سے جھوما تھا, یعنی یہ کہ وہ ہے نا کہ عرش پر دھومے مچیں وہ مومن صالح ملا, کہ فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا. یعنی اپنے لیے یہ تمنا بھی ہو سکتا ہے کہ مراد ہو کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو عرش پر میرے لیے دھومے مچے کہ ایک نیک بندہ آ گیا, یعنی اللہ پاک کی بارگاہ میں اس حال میں پہنچوں, یعنی حاضری ہو میری کہ میں نیکی کے ساتھ دنیا سے جاؤں ایمان سلامت لے کر, اور اللہ پاک کی رضا کا تاج پہن کر میں جاؤں, اور عرش پر میرا اس طرح استقبال ہو کہ ایک اللہ کا نیک بندہ آ گیا, یہ تمنا. اور فرش سے ماتم اٹھا وہ طیب و طاہر گیا, کہ فرش پر رنج و غم کی کیفیت تاری ہوئی, لوگ غم میں ڈوب گئے کہ اللہ کا ایک نیک بندہ طیب و طاہر, ایک اللہ کا پاکیزہ بندہ نیک بندہ ہم سے بچھڑ گیا, ہم سے جدا ہو گیا. دیکھو علماء کرام دنیا سے جاتے ہیں تو لوگوں کے کا جنازے میں جو انداز ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے, اور کوئی مالدار آدمی دنیا سے جاتا ہے یا دنیا دار یا کوئی ارباب اقتدار میں سے جاتا ہے تو لوگوں کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. جنازے میں بعض اوقات کثرت ہو جاتی ہے, مالداروں کے یہاں بھی کثرت ہوتی ہے, لیڈروں کے یہاں بھی کثرت ہوتی ہے, ارباب اقتدار میں سے کوئی چلا جائے تو بعض اوقات لوگوں کا ہجوم بڑا ہوتا ہے, لیکن یہ کہ انداز دوسرا ہوتا ہے. اور کوئی اگر مقبول عام ہر دل عزیز عالم دین دنیا سے جائے گا تو لوگ اس میں آپ کو روتے نظر آئیں گے، غم زدہ نظر آئیں گے، افسوس کا اظہار کرتے نظر آئیں گے. یہ فرق ہوتا ہے. اگرچہ گیدرنگ کم بھی ہو تب بھی مطلب یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے. تو فرش سے ماتم اٹھے، نہ رنج و غم فرش پر کیا جائے، لوگ رنجیدہ ہوں، غمگین ہوں کہ آہ افسوس ایک نیک بندہ ہم سے بچھڑ گیا، ہم سے جدا ہو گیا. تو یہ دونوں اشعار دعائیہ ہیں. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت ہدایہ کے بخشش میں فرماتے ہیں، واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا. عرش پر دھومے مچیں وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کیا اندھیرے میں نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں، رہنمائی فرما دیں. میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے بے حساب بخشش و مغفرت، سلامتی، ایمان اور حاضری مدینہ کی دعا بھی فرما دیں. جزاک اللہ خیر.
ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کچھ چراغ لے کر نہیں جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے. آپ کا وہ عبادت فرماتے تھے، وہ تو اللہ کا نور ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. تاہم یہ کہ اندھیرے میں نماز تو ہو جاتی ہے، ہاں اتنا سخت اندھیرا، بندہ سخت اندھیرا بھی ہے، تنہا بھی ہے اور اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے، ایسی صورت میں نماز مکروہ ہے. خوشو خوشو نہیں آئے گا، دل نہیں لگے گا گھبراہٹ میں، جلدی پوری کرو بھاگو. اس لیے اندھیرے میں نہیں پڑھنی چاہیے. پھر انسان ہے، وہ پتا کھڑ کے، دل دھڑکے، جگنو چمکے، تو یہ اس طرح کچھ آدمی گھبرا سکتا ہے، کچھ ہوا چلے گی، کچھ مطلب کپڑا ہلے گا تو بولے گا سفید کپڑا کیوں ہل رہا ہے، یہ کپڑا نہیں کچھ اور ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
انسانی اعضاء جو جسم سے کٹ کر الگ ہو جاتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟
دفن کرنا ہوگا، جیسے آپریشن کر کے نکال دیتے ہیں وہ بھی دفن کیے جائیں گے. انسانی جسم سے جو بھی جدا ہو اس کو دفن کیا جائے گا، بال کھال سب کو دفن کرنے کا حکم ہے.
جس کے اعضاء ضائع ہو جائیں تو کیا اس پر کوئی فضیلت یا اسے کوئی اجر بھی دیا جاتا ہے؟
کسی مسلمان کو کانٹا چبھ جائے، یہ بھی اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. کسی کا ہاتھ پاؤں کٹ جائے تو اس کو تو کتنا ثواب ملے گا، اندازہ ہم کہاں کر سکتے ہیں. جو بھی مومن کو، اس مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے، بیماری، مصیبت، ٹینشن، مالی نقصان، جانی نقصان، گھر میں کسی کی فوتگی، وفات ہونا کسی کی، یہ سب جو صدمے پہنچتے ہیں تو اس کو ثواب ملتا ہے. صبر کرے گا تو مزید اس کو اجر ملتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
حضور، میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، جب لوگ وضو کر رہے ہوتے ہیں، اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب سر کا مسا کر رہے ہوتے ہیں تو نل کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں، پانی ضائع ہوتا رہتا ہے، تو حضور اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
یہ تو عام ہے، مطلب انٹرنیشنل پرابلم ہے، وضو میں پانی ضائع کرتے ہیں لوگ. باہر شریعت تو یہاں تک لکھا ہے کہ وہ آدھا چلو کافی ہے ناک میں پانی چڑھانے کے لیے، تو پورا چلو بھریں گے تو یہ اسراف ہے. تو اسی طرح یہ مسح میں اگر نل کھلا چھوڑ دیں گے تو گناہگار ہوں گے. پانی ضائع ہو رہا ہے، پانی ضائع کرنا یہ گناہ ہے. تو نل بند کر کے، بات سمجھتے ہیں کہ نل بند کریں گے تو ہاتھ مستعمل ہو جائیں گے، مسا نہیں کر سکتے. یہ مسے کے لیے جو ہاتھ مستعمل ہوتا ہے، اس کا مسئلہ یہ کہ ایک عضو کا مسح کرنے سے ہاتھ مستعمل ہوا، اب دوسرے عضو کا مسح، مثلا سر کا مسا کر لیا، پاؤں کی پٹی کا مسا کرنا چاہتا ہے بالفرض، یا پاؤں کی پٹی کا مسا کیا اور اب سر کا مسا، تو اب نہیں کر سکے گا کہ ایک بار یہ مسے میں استعمال ہو گیا، دوبارہ اس کو تر کرنا ہوگا. ورنہ نل پر ہاتھ رکھنے سے یا کسی چیز کو ٹچ کیا یا کپڑا سیٹ کیا تری باقی، تو اس سے یہ پانی، یہ ہاتھ مستعمل نہیں ہو جائے گا، یعنی کہ استعمال شدہ یہ نہیں ہو جائے گا. اس لیے نل بند کرنا ضروری ہے. اچھا، بعض بند کرتے ہیں تو کچھ کرتے اور باریک دار جاری رکھتے ہیں، یہ بھی پانی تو ضائع ہو رہا ہے، ایک ایک قطرے کا حساب ہے. تو نل اچھی طرح جس طرح بند کرنا. اچھا، پھر اس میں بھی بعض کچھ زیادہ غلو کرتے ہیں، وہ ایسا زور سے کرتے ہیں کہ چند بار زور سے کریں تو وائس سر اس کا گھوم جائے، پھر یہ مسئلے کھڑے ہوئے. تو نل کبھی بھی مسجد کا ہو یا گھر کا ہو, یعنی کہ ہر چیز کا ایک مطلب میانہ روی, ایک اعتدال, کہ حد سے بڑھیں گے تو نقصان ہے اس میں. تو یوں درمیان انداز میں اس کو اس طرح بند کریں کہ پانی گرنا بند ہو جائے. اچھا بعض اوقات یہ بند کرتے ہیں پورا تو پانی نل میں کچھ خرابی ہو جاتی ہے, پانی ٹپکتا رہتا ہے, اس کا تجربہ ہوگا آپ کو. تو اس کا آپ یوں تجربہ کیجئے کہ جیسے کہ تھوڑا سا یوں کھولیں اس کو, تھوڑا سا کھولیں پھر اس کو بند کریں. تو اس کا تجربہ یہ کہ یہ ٹپکنا بند ہو جاتا ہے پانی. لیکن اب یہ گرے تو, یہ گرے تو ضائع نہ ہو, اس کو کسی طرح پانی کو سنبھال لینا چاہیے. یہ ہے آزمائش, لیکن کرنا تو پڑے گا نا, ثواب بھی تو کمانا ہے, جنت پہ جانا ہے, جہنم سے خود کو بچانا ہے. وایا مدینہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. تو ہم جتنا کوشش کریں گے, اب یہ کیا جذبہ ہوگا آخرت بنانے کا, گناہ سے خود کو بچانے کا, جنت میں جانے کا, تو یہ خود ہی مطلب رہنمائی, عشق جو ہے محبت ہماری رہنمائی ہوتی رہے گی. اب پڑی نہیں ہے, مطلب بے پرواہی ہے, مطلب خالی پیسہ ہی چاہیے, کچھ ہے نہیں مطلب. اب پھر جو کرتے ہیں, جو کر رہے ہوتے ہیں, نماز جو پڑھتے ہیں وہ بھی غلط سلط پڑھ رہے ہوتے ہیں, سیکھتے نہیں ہے, اتنا بھی وقت نہیں ان کے پاس نماز پڑھنے کا وقت نہیں. بلکہ یہ من چلے جو ہوتے ہیں نا بعض اوقات, یہ بڑے بوڑھے خاص کر کے, ہما مرنے کی فرصت نہیں ہے, ہم تمہارے ساتھ قافلے میں کیسے آئیں, تمہارے ساتھ اجتماع میں کیسے آئیں, یہ بولتے ہیں مرنے کی فرصت نہیں ہے. نہیں, آپ کی فرصت طلب نہیں کی جائے گی آپ سے, آپ کو پوچھا بھی نہیں جائے گا کہ کب مرنے کا پروگرام ہے. ٹھیک ہے, جب ملک الموت تشریف لائیں گے سانس اٹکی کی اٹکی رہ جائے گی, ایک بھی نہیں ملے گی. تو مطلب مرنے کی فرصت نہیں ہے بےچارے, بولنے کو بول دیتے ہیں پر زبان ہے چلتی رہتی ہے کینچی کی طرح. تو ایسا نہیں ہے, مطلب بولنا بھی نہیں چاہیے, نیکی کی طرف جانا چاہیے. خدا نہ خواستہ نہیں جا پاتے, اور نہ جانے میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے. جیسے اجتماع میں نہیں آنا چاہتا ہے نا, سستی کر رہا ہے, تو گناہ تو نہیں ہے, اجتماع میں نہیں جائے گا تو گناہگار ہو جائے گا, یہ تو ہے نہیں. تو ایسے انداز میں مطلب یعنی کہ اگلے کو منع کرے کہ اس کو دل نہ دکھے, اس کا حوصلہ شکنی نہ ہو, جھوٹ بھی نہ بولے, یہ بھی نہ کہے کہ میرے کو ٹائم نہیں ہے. اب یہ خطرہ تو بولے گا کہ میں مطلب دل نہیں کرتا, تو مولانا جو ہے انفرادی کوشش فرمائیں گے, مجھے حدیثیں سنائیں گے. یہ ایک یہ شیطان مطلب وسوسے تو ڈالتے ہیں, لیکن بھلے وہ کچھ بھی سنائے سن لیں, وہ پھر سستی چستی میں بدل جائے تو چل پڑے. ماں کو بیمار کر دیتے ہیں, میری ماں بیمار ہے, اب سارا دن جو نوٹ گنتا رہا تب ماں بیمار رہی تھی. جب کوئی مالدار کے ولیمے کی دعوت آ جائے تو ماں بیمار ہو یا باپ کھاٹ پہ پڑا ہو, وہ ٹھاٹ سے کپڑے پہن کے جا کے مرغی نوچنا شروع کر دے گا, آدھی نوچے گا آدھی پھینکے گا, یہ اٹھایا یہ نوچا یہ پھینکا, تب ماں باپ بیمار نہیں ہے. آٹھ دن میں ایک بار ہفتہ وار سنت ہو رہے اجتماع میں تھوڑی دیر کے لیے آپ سے عرض کیا تو امی بیمار ہے, ابو بیمار ہے, بیوی بیمار ہے, بیوی اکیلی ہے, ہاں یہ بھی بولتے ہیں اکیلی ہے. سارا دن جو دندناتے پھرتے ہو تب اکیلی نہیں ہوتی یار, تو کیا سے کیا مطلب لوگ ہیلے بہانے کرتے. بعضوں کے سچے بھی ہوتے ہوں گے, یہ نہیں کہ سبھی جھوٹ بولتے ہوں گے, لیکن اللہ ہی بہتر جانے, ہمیں حسن ظن رکھنا ہے. واقعی ماں کی بیماری ایسی ہوتی ہوگی کہ رات کو بیمار ہوتی ہوگی, اجتماع کے ٹائم پر اس پہ بیمار ہو جاتی ہو, یا یہ ہوتا ہو کہ باری باری ماں کی دیکھ بھال کرتے ہوں, ایک بھائی رات کو دیکھ بھال کرتا ہو, ایک بھائی دن کو دیکھ بھال کرتا ہو, تو اس لیے وہ اس کی باری رات کی ہے, اس نے جانا ہے. یہ کوئی بھی عذر ہو سکتا ہے انسان کا, لیکن جنرلی عذر کم ہوتا ہے. بس وہ جھوٹ بولنے سے بندہ ڈرتا نہیں ہے, یہ سوچتا نہیں کہ اس کا عذاب میرے سے برداشت نہیں ہو سکے گا, جھوٹ کا عذاب بڑا سخت ہے. اللہ پاک گناہ معاف فرمائے, ہمیں گناہوں سے بچنے کا بس جذبہ عطا فرما دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال آیا ہے کہ نماز پڑھنے والے کے سامنے کانچ کی دیوار ہو تو سامنے سے جو دیکھنے والا ہے تو وہ نماز ہی کی طرف منہ کرنے والا کہلائے گا یا نہیں, اس بارے میں رہنمائی فرما دیں.
نہیں, کیونکہ اب مسجدوں میں ویسے بھی گلاس تو لگے ہوتے ہیں, وہ تو آزمائش ہو جائے گی. اگر اس کو مطلب یعنی کہ، لیکن میں نے مفتی صاحب سے رہنمائی لی تھی تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ کر سکتے ہیں. جیسے ہم یہاں گلاس میں آتے تو میں بھی الٹ پلٹ کر کے چلتا تھا، پھر میں نے رہنمائی لے لی، وہ بھی کہ وہ ایک ٹینشن ختم ہوا نا. لوگ سامنے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
الحمدللہ تھائی لینڈ کے شہر بینکاک میں ہوں، مدنی مذاکرہ دیکھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. درخواست یہ ہے کہ کاروباری جو لوگ ہوتے ہیں ان میں ایک بات سنی جاتی ہے، اور آج بھی اس پر موضوع پر کچھ بات ہوئی تھی، کہ جھوٹ کے بغیر چارہ نہیں ہے، جھوٹ نہیں بولیں گے تو کام نہیں ہو سکے گا، سچ بولتے ہیں تو مال بکتا نہیں ہے، کام چلتا نہیں ہے، مارکیٹ میں بھی رہنا ہے تو یوں بھی ہے یوں بھی ہے. درخواست یہ ہے کہ اس تعلق سے اگر آپ ارشاد فرمائیں کہ کاروبار میں اگر جھوٹ بولتے ہیں تو کاروبار کو کس قدر نقصان پہنچ سکتا ہے، اور سچ کے کس قدر فوائد ہیں. اللہ پاک آپ کا سایہ دراز فرمائے، دعا میں یاد رکھیے گا.
ویسے بینکاک جانا کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، جس پر الحمدللہ بندہ کہے. انہوں نے الحمدللہ کہا تو مجھے پتا ہی کیوں گئے، دین کی خدمت کے لیے گئے. الحمدللہ دین کی خدمت کے لیے میں بینکاک پہنچ گیا ہوں الحمدللہ. اب یہ کہ تجارت میں جھوٹ، اس کی تو حدیثوں میں مطلب تاجروں کے لیے تو خاص کر یہ روح تجار، ان کو تو خاص کر کے وہ کچھ نہ کچھ خیرات کرنے کا بھی حدیث میں مشورہ دیا گیا ہے، فرمایا گیا ہے کہ یہ مطلب قسمیں کھاتے رہتے ہیں، تو جھوٹی قسم تو حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. لیکن سچی قسموں کی بھی کثرت کرتے ہیں، یہ بھی کوئی اس کی بھی پذیرائی نہیں ہے، یہ بھی نہیں کھانی چاہیے. اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تجار بدکار ہیں، تجارت کرنے والے بدکار ہیں. لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ پاک نے بیع یعنی خرید و فروخت حلال نہیں کی ہے؟ بیع یعنی تجارت، بزنس، خرید و فروخت. فرمایا ہاں بیع یعنی تجارت حلال ہے، لیکن یہ لوگ بات کرنے میں جھوٹ بولتے ہیں اور قسم کھاتے ہیں، اس میں جھوٹے ہوتے ہیں. تو جو جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، یہ تجار بدکار ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ جو سچے ہیں، ایماندار ہیں، دیانتدار ہیں، ان کے لیے تو دینے کے فضیلت بھی ہے. جیسے کہ حدیث پاک میں ارشاد فرمائے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تاجر راست گو امانت دار انبیاء صدیقین و شہداء کے ساتھ ہوگا، یعنی پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والا تاجر جو ہے وہ سچ بولنے والا اور امانت دار تاجر جو ہے وہ انبیاء و صدیقین و شہداء کے ساتھ ہوگا، یعنی نبیوں کے ساتھ. اور صدیقین، صدیق کا معنی ویسے سچا ہوتا ہے، یہاں صدیقین سے مراد جو اعلیٰ درجے کے اولیاء ہوتے ہیں وہ صدیق کہلاتے ہیں. سب سے یعنی کہ افضل درجہ ولی کا جو ہوتا ہے وہ صدیق ہے. میرے مرشد غوث پاک صدیق تھے. تو یوں مطلب ہے کہ انبیاء و صدیقین و شہداء نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا، جو ایماندار تاجر، سچ بولنے والا تاجر، امانت دار تاجر، بزنس مین. تو یوں فضیلت بھی ہے. تو جھوٹ بولنے سے مال میں برکت نہیں ہوتی، بلکہ مطلب نقصان ہی ہوتا ہے، اور آخرت کی اس میں بربادی ہوتی ہے. حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے راوی کے ارشاد فرمایا، تمام کمائیوں میں زیادہ پاک کی زہ ان تاجروں کی، ان بزنس مین کی کمائی ہے کہ جب وہ بات کریں جھوٹ نہ بولیں، اور جب ان کے پاس امانت رکھی جائے خیانت نہ کریں، اور جب وعدہ کریں اس کا خلاف نہ کریں، اور جب کسی چیز کو خریدیں تو اس کی مذمت برائی نہ کریں، اور جب اپنی چیزیں بیچیں تو ان کی تعریف میں مبالغہ نہ کریں، بڑا چڑھا کر ان کی تعریف نہ کریں، اور ان پر کسی کا آتا ہو تو دینے میں ڈھیل نہ ڈالیں، اور جب ان کا کسی پر آتا ہو تو سختی نہ کریں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے یعنی تجارت میں حلف یعنی قسم کی کثرت سے پرہیز کرو، زیادتی سے، قسمیں زیادہ کھانے سے پرہیز کرو، کہ یہ اگرچہ چیز کو بکوا دیتا ہے، حلف یعنی قسم بکوا دیتی ہے مگر برکت کو مٹا دیتی ہے. تو یوں مطلب اچھے تاجر کے فضائل اور جو جھوٹ بولتے ہیں ان کے مذمت حدیثوں میں موجود ہے اور بھی بہت کچھ ہے. تو اس لیے وہ مہربانی کر کے صرف سچ بولے. آدمی اس کو لگے گا کہ سچ بولنے سے یہ گاہک چلا گیا, وہ گاہک چلا گیا, لیکن اللہ پر یقین رکھیں کہ بعض وقت آزمائش ہوتی ہے اور پھر جو آپ کا کاروبار کھلے گا نا تو وہ اس کی بات ہی کچھ اور ہوگی. اور بعد ہوگا تھی اللہ پاک بندے کو زیادہ مال دے کر آزمائش میں ڈالتا ہے کہ اگر اس کو مال نہیں دیں گے تو یہ پھر کوئی مزید کچھ کفر وغیرہ بک دے گا, یہ بھی ہوتا ہے. اور بعضوں کو غریب رکھتا ہے, اس میں بھی مسئلے تو تھی کہ اس کو اگر مال دے دیا جائے گا تو یہ پھر عیاشیوں میں پڑ جائے گا اور گناہوں پر دلیر ہو جائے گا, مغرور ہو جائے گا, غریبوں پر ظلم کرے گا. اور یہ سب اس طرح غریب کبھی ظالم ہوتا ہے, کبھی مالدار ظالم ہوتا ہے, کبھی غریب غربت کی وجہ سے چوریوں میں آ جاتا ہے, ڈکیتیوں پہ آ جاتا ہے, دہشت گردیوں پہ آ جاتا ہے, اور مالدار جو ہے یہ مطلب وہ بدماشیوں پہ اتر آتا ہے, بدماشوں کی ٹیمیں اس کے پاس ہوتی ہیں, بدماشوں کو بھتے دے کر یہ اپنی پیٹھ مضبوط کرتا ہے اور بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ دونوں میں صورتیں ہوتی ہیں. تو جب اللہ مالدار بناتا ہے تب بھی آزمائش, غریب رکھے تب بھی آزمائش. تو اللہ جس حال میں رکھے ہم راضی رہے اور شریعت کی پابندی نہ چھوڑے تو پھر ہم گر جائیں گے. غریب مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا, یہ بھی حدیث پاک ہے. وہ اب یہ کہ ظاہر ہے کہ وہ اب غریب کیسا, یہ بھی غور کرنا پڑے گا نا. اس لیے وہ اللہ نے جس حال میں رکھا ہم راضی ہیں, جھوٹ ہرگز نہ بولیں. جھوٹ کے بغیر مال نہیں بکتا ایسا نہیں ہے. اولیاء کرام نے تجارتیں کی, صحابہ کرام نے تجارتیں کی, تو ان کا کیا یہ کیا کرتے تھے, سچ نہیں بولتے تھے, ایسا سچ بولتے تھے اور ایسی ایسی احتیاطیں کرتے تھے کہ اللہ اکبر. اس لیے مطلب ہمیں سچوں کے ساتھ رہنا ہے, سچ بولنا ہے. کونوا مع الصادقین, قرآن کریم میں بھی ہے, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ نماز وغیرہ نہیں پڑھتے اور بھی گناہوں کے بہت سارے کام کرتے ہیں, شیوڈ بھی ہوتا ہے, لیکن واٹس ایپ پہ جو اسٹیٹس لگاتے ہیں وہ ایسے اسٹیٹس لگاتے ہیں کہ جیسے کہ بالکل نیک شخص ہوتا ہے کہ یہ کام کرنے چاہیے, نماز پڑھنی چاہیے, روزہ رکھنا چاہیے, یعنی بہت اچھے وہ لگاتے ہیں. تو ان لوگوں کے بارے میں حسن ظن کیسے رکھا جائے, کیونکہ ہمیں تو معلوم ہے کہ یہ گناہ کر رہا ہے لیکن یہ باتیں اتنی اچھی اچھی بتاتا ہے, تو ہم اس کے بارے میں حسن ظن کیسے رکھیں, اس کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے, تو کیا اس بدگمانی کا بھی گناہ ملے گا, یہ بھی ارشاد فرما دیجیے.
اب جو گناہ کرتا ہے اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچائے, کیونکہ اپنے اسٹیٹس پر یہ لکھے کہ میں فلاں فلاں گناہ کرتا ہوں اور فلاں فلاں گناہ کیا کروں, تو اس کو نہیں لکھنا چاہیے. اگر بے نمازی یہ لکھتا ہے کہ نماز پڑھا کرو, نماز پڑھنی چاہیے, تو اچھی بات ہے نا, تو کیا حرج کیا ہے اس میں, بلکہ اچھے ہی اسٹیٹس ہونے چاہیے کہ جس سے مطلب نیکی کی دعوت ملے, نیکی کی ترغیب ملے. اس طرح کا جو کرے گا نا تو اللہ کرے گا کبھی نہ کبھی خود اس کو بھی نصیحت ہوئی جائے گی کہ میں یار دنیا کو بولتا ہوں نمازی بنو نمازی بنو, میں کب بنوں گا, ہو سکتا ہے کہ نمازی بن جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یہ پوچھنا ہے کہ زمزم شریف یہ کھڑے ہو کر کیوں پیتے ہیں؟
احترامن تعظیمن پیتے ہیں. تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آب زمزم کھڑے کھڑے پیا, پانی پینا, پھر کعبے کو بار بار دیکھ لینا, یہ طریقہ یہ لکھا ہے. مگر یہ کہ اب اس کے ساتھ لفظ سنت ملانے کے لیے تو دلیل چاہیے, لکھا ہے بہار شریف غالباً اسی طرح کہ وہ آداب طریقہ ہی ہے, یہ کہیں نہ کہیں سے ہو سکتا ہے ثابت ہی ہوگا, اللہ بہتر جانے. تاہم یہ کہ آب زمزم عام پانیوں کی طرح نہیں ہے, یہ محترم پانی ہے, احترام کی وجہ سے اس کو کھڑے ہو کر پیتے ہیں. لوٹے میں جو وضو کیا مثلاً, اب وضو کا بچا ہوا پانی یہ بھی کھڑے کھڑے پینا مستحب ہے, یہ پانی اب قابل احترام ہے, عام پانی کی طرح نہ رہا. صحیح بخاری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ظہر کی نماز پڑھی اور لوگوں کی حاجات پوری کرنے کے لیے رحبہ کوفہ میں بیٹھ گئے, جب عصر کا وقت آیا ان کے پاس پانی لایا گیا، انہوں نے پیا اور وضو کیا، پھر وضو کا بچاؤ پانی، کھڑے ہو کر پیا، اور یہ فرمایا کہ لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو مکروہ بتاتے ہیں، اور جس طرح میں نے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ویسا ہی کیا تھا۔ حضرت مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے تحت کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ مطلقاً کھڑے ہو کر پانی پینے کو مکروہ بتاتے ہیں، ہر صورت میں پانی کھڑے ہو کر پینا مکروہ نہیں ہے، حالانکہ وضو کے پانی کا یہ حکم نہیں بلکہ اس کو کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے، اسی طرح آب زمزم کو بھی کھڑے ہو کر پینا سنت ہے، یہ دونوں پانی اس حکم سے مستثنا ہے، یعنی کھڑے ہو کر پانی پینے کی جو ممانعت ہے نا، اس سے یہ دونوں پانی الگ ہیں، یہ تو پینے ہی کھڑے کھڑے بہتر ہے نا، اور اس میں حکمت یہ کہ کھڑے ہو کر جب پانی پیا جاتا ہے وہ فوراً تمام اعضاء یعنی باڈی پارٹس کی طرف سرایت کر جاتا ہے، اور یہ مضر ہے، نقصان دہ، مگر یہ دونوں برکت والے ہیں، یہ پانی آب زمزم شریف اور وضو کا بچاؤ پانی، یہ دونوں برکت والے ہیں، اور ان سے مقصود ہی تبرک ہے، یہ ان سے برکت حاصل کرنا ہی تو ہم چاہتے ہیں، نہ مقصود ہے، لہذا ان کا تمام اعضاء میں پارٹس آف باڈی میں پہنچ جانا فائدے مند ہے۔ جب وضو کا پانی ہوا کسی برتن میں وضو کیا، یہ نہیں کہ وہ وضو گھر میں نل پہ کیا اور ٹینک کا پورا پانی جو ہے اب وہ وضو کا بچا ہوا ہو گیا، ایسا کہیں مطلب لکھا ہوا پڑا نہیں ہے۔ کائنات کا سب سے افضل پانی جو ہے، دنیا کا سب سے افضل پانی وہ ہے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے جو چشمہ جاری ہوا، یہ سب سے افضل پانی ہے۔ آب زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مبارک ٹھوکروں سے جاری ہوا ہے، اور آپ یہ پانی جو انگلیوں سے جو جاری ہو نا، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھی آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے جاری ہوا، یہ سب سے افضل پانی ہے۔ ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ
انگلیاں فیض پر ٹوٹے ہیں، پیاسے جھوم کر انگلیاں فیض پر ٹوٹے ہیں، پیاسے جھوم کر
احمد خوش ہو رہے ہوں گے شاید کہ اعلیٰ حضرت نے پنجاب رحمت اپنے شعر میں فرمایا، یہ آپ کا پنجاب یا مراد نہیں ہے، معافی حضرت کے ساتھ، پنج مانے پانچ، آب مانے پانی، پنج آب، جیسے کہ حیدر آباد ہے یہ اصل نام ہے، حیدر آباد، لیکن یہ کہ ملا کر پڑھیں گے حیدر آباد، اسلام آباد ملا کے پڑھتے ہیں اسلام آباد، تو یوں مطلب یہ پنج آب پنجاب، پانچ مبارک انگلیوں سے چشمے جاری ہوئے، یہ پانچ پانی کی جو نہریں بہیں، یہ پانچ چشمے جو جاری ہوئے، یہ پنج آب پانچ پانی، انگلیاں فیض پر ٹوٹے پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم، تین مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السمعي رب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم. لا إله إلا الله العليم الكريم. سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم.
The sunnah and the commands of Allah. The sunnah and the commands of Allah. Here it is Madani Muzakara. The sunnah and the commands of Allah. The sunnah and the commands of Allah. Here it is Madani Muzakara. Here it is Madani Muzakara.